وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم دوستو، بزرگو، میرے عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، نبوت کے آغاز سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں خلوت نشینی اور تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے سے مکہ مکرمہ کے جمیلوں سے نکل کر سال میں ایک آدھ دفعہ غار حرا میں خلوت نشینی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن نبوت کے آغاز سے چھ مہینے پہلے اس معمول میں اضافہ ہو گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد توشہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، خلوت میں رہتے، تنہائی میں رہتے، یکسو ہو کر وقت گزارتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تھا پھر مکہ مکرمہ تشریف لاتے، پھر توشہ لے کر چلے جاتے. اور سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی یاد میں اور اللہ تعالی جس طرح کے اعمال آپ کے قلب مبارک پر القا فرماتے تھے، ان اعمال میں اپنا وقت گزارتے تھے. بس یہ ہوتا رہا کہ اچانک ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی وحی لے کر غار حرا میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے.
تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اتنا زور سے دبایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، بہت تکلیف ہوئی مجھے. اور پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا، پھر چھوڑ کر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں تو امی ہوں، میں نہ لکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور پھر مجھے چھوڑا، اور چھوڑ کر یہ کہا بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. قرآن مجید کی نازل ہونے والی ان سب سے پہلی آیات کی تلاوت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے. تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دبا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے کہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت داری ہو گئی، اس لیے کہ غار حیرا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے جاتے تھے اور خلوت میں رہتے تھے، یکسوئی اختیار کر کے عبادت میں مشغول رہتے تھے. اور غار حیرا کا انتخاب اس لیے ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غار حیرا سے بیت اللہ نظر آتا تھا اور کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اچانک کسی کا غار حیرا میں آ جانا اور اس کا کہنا کہ اقرا، اور پھر اس کا پکڑ لینا، اس کا سینے سے لگا لینا، پھر دبانا اور اتنا زور سے دبانا کہ انسان کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ میری جان نکل رہی ہے، پھر چھوڑ دینا، پھر کہنا اقرا. تو ایک خوف طاری ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک کیفیت طاری ہوئی. اور جب بھی انسان کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتا ہے تو ایک قسم کی گھبراہٹ اس پر طاری ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے جلدی سے چادر اڑاؤ، مجھے جلدی سے چادر اڑاؤ. تو جلدی جلدی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پورا قصہ بیان کیا کہ خدیجہ، آج تو غار حیرا میں عجیب واقعہ پیش آیا، میں وہاں بیٹھا ہوا آیا اور اس نے مجھے اقرا کہا. میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا, اور پورا قصہ بیان کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنے آپ پر بہت بڑا اندیشہ ہے, مجھے ڈر ہے. یہاں پر یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ بات نہیں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون آیا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ تو وحی کی اترنے والی سب سے پہلی آیات تھی, لیکن ظاہر ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد, ان آیات کی تلاوت کے بعد, ان آیات کو نازل کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا ہوگا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کے سر کے اوپر میں نبوت کا تاج رکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی جن یا بھوت تو نہیں تھا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل آئے اور انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا, تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا علم ہوا کہ حضرت جبریل ہیں, یہ فرشتے ہیں, انہیں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ تعالی کا سب سے پہلا پیغام لے کر آئے ہیں اور میں اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں. اس لیے کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ پتہ نہیں کون آیا تھا, پتہ نہیں جن تھا, پتہ نہیں بھوت تھا, پتہ نہیں کوئی اور چیز تھی, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلی مرتبہ بھیجا تو مسئلے کو ویگ رکھا. ایک شخص کو جب نبی بنایا جاتا ہے اور مسئلے کو ویگ رکھا جائے کہ نبی کو پتا ہی نہ چلے کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے, اور پھر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر آنا اور گھر آنے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نہ آنے پر بار بار غارِ حیرا جانا اور اس انتظار میں رہنا کہ میں ان کو دوبارہ دیکھ لوں, میں ان سے دوبارہ ملاقات کر لوں. اگر یہ خوف تھا دل میں کہ کوئی جن آیا تھا, کوئی بھوت آیا تھا, تو قسم کھا لیتے کہ اب غارِ حیرا میں قدم ہی نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ وہ فرشتے تھے, حضرت جبریل تھے, سید الملائکہ تھے, اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور اللہ تعالی نے میرے اوپر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہے اور میرے سر پر نبوت کی ذمہ داری رکھی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے. اسی وجہ سے گھر آنے کے بعد جب ذرا طبیعت میں افاقہ ہوا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غارِ حرا تشریف لے گئے, پھر گھر آئے, پھر غارِ حرا تشریف لے گئے, پھر گھر آئے, پھر غارِ حرا تشریف لے گئے. اس لیے کہ فکر تھی کہ مجھے نبوت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے, اور میرے اور اللہ کے درمیان جو قاصد ہے حضرت جبریل امین, انہی سے جب ملاقات نہیں ہوگی تو مجھے پتا کیسے چلے گا کہ مجھے میری ذمہ داری کیسے ادا کرنی ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں غارِ حیرا پر پہنچتا تھا
اور جب وہاں انتظار کرنے کے باوجود بھی حضرت جبریل سے ملاقات نہیں ہوتی تھی تو اندر سے میری کیفیت یہ ہو جاتی تھی، نا امیدی جیسی تاری ہو جاتی ہے، آدمی تھوڑا لو ہو جاتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کیسے کروں گا، کہ میرا دل اندر سے یہ کرتا تھا کہ میں غارِ حرا سے اپنے آپ کو گرا دوں، اس لیے کہ ایک فکر تھی کہ اس ذمہ داری کو میں ادا کیسے کروں گا. اور چونکہ سب سے پہلی وحی کے آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مدت تک بالکل آئے ہی نہیں، تو ایک نئی نئی چیز تھی، پوری ترتیب اور طریقہ کیا ہوگا اس کا بالکل علم نہیں کہ یہ کتنی مرتبہ آنے والے ہیں، کتنی فریکوینسی سے آنے والے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے مجھے انسٹرکشنز دیے جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر میں تھے کہ اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے میرے سر پر جو ذمہ داری رکھی ہے اسے میں ادا کیسے کروں. تو یہ خوف جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول ویلے میں، اس میں دو پہلو تھے. ایک پہلو تو یہ کہ نبی بھی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اور انسان کے جو خواص ہیں وہ ہر نبی میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہر انسان کو سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، تو نبی کو بھی ٹھنڈ محسوس ہوگی. ہر انسان کو سخت گرمی کے موسم میں پسینہ آتا ہے، تو نبی کو بھی پسینہ آئے گا. ہر انسان کو اول وہلے میں شیر دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، تو نبی کو بھی ہوگی. ہر انسان کو اول وہلے میں سانپ دیکھ کر خوف طاری ہوتا ہے، تو نبی پر بھی خوف طاری ہوتا ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے عصا کو ڈالیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو پھینکتے ہی وہ اژدہا بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک خوف طاری ہوا اور اللہ جل جلالہ عام منوا لوگوں کو تسلی دینی پڑی کہ یا موسیٰ لا تخف، آپ ڈریے مت. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو انسانوں کی کوالٹیز ہے، انسانوں کی جو خصوصیتیں ہیں، جو خواص ہیں، وہ انسانوں تمام انسانوں میں ہوتے ہیں، نبیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا توکل نبی کے توکل کے مقابلے میں بالکل زیرو کے قریب یا ہے ہی نہیں ہمارا توکل. لیکن ایک عام آدمی جو متوکل ہوتا ہے اس کا توکل نبی کے توکل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ ہفتوں تک رہتی ہے. لیکن نبی پر اول وہلے میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور توکل اعلیٰ درجے کا ہے، اس لیے بہت جلدی اس کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. تو کوئی بھی بہادر سے بہادر شخص بھی اس طرح کسی جگہ پر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو اور اچانک فروم نو ویئر ایک آدمی آ جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ تشریف لائے تھے تو نہ پورے فرشتے کی شکل میں تھے نہ پورے انسانی شکل میں تھے، تو ایک ایسی مخلوق کو دیکھے جو فرشتے اور انسان کے درمیان، اور وہ آتے ہی حکم کرے کہ یہ کرا اور پھر انکار کرنے کے اوپر سینے سے لگائے دبائے، تو ایک عجیب واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اول وہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کے آثار طاری ہوئے. اور اس سے بڑا خوف یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نبوت کی ذمہ داری اور رسالت کی ذمہ داری کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرتدہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرتدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف اور ڈر جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو مجھے نبی بنا کر گئے، رسول بنا کر گئے، اور مجھے یہ ذمہ داری دے کر گئے کہ پوری دنیا کو اللہ جل جلالہ عام منوالہ سے جوڑنے کا کام آپ کو کرنا ہے، شرک سے نکال کر ان کو توحید کی راستے پر گامزن کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے، ان کے برے اخلاق کی اصلاح کر کے ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. اتنی بڑی ذمہ داری. تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرکزہ اور حضرت قطب ربانی حضرت اکبر گنگوئی نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوف ہوا, لقد خشیت علی نفسی, لقد خشیت علی نفسی اللہ اتحمل آباء الرسالہ, مجھے ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے کندھوں پر جو ذمہ داری رکھی ہے شاید میں اسے ادا نہ کر سکوں. اور یہ خیال کس کو آتا ہے میرے بھائیو؟ یہ خیال اس شخص کو آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی نہ ہو. اور یہ خیال اس کو آتا ہے کہ جس کا دل تواضع سے بھرا ہوا ہو, ہمبلنس اور ہیوملٹی سے بھرا ہو. اب جب اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کے لیے منتخب کر لیا, آپ کو سید المرسلین بنانے کا فیصلہ کیا, تو نبوت جو ہے وہ کسب ہی نہیں ہوتی, نبوت وہمی ہوتی ہے. نبوت کسب ہی نہیں ہوتی, یعنی ایک شخص محنت کر کر کے, مجاہدہ کر کر کے, عبادت کر کر کے نبوت کا مقام پالے, نہیں. انسان نبوت کو اپنی محنت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا. نبوت کسب ہی نہیں, نبوت تو وہمی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نبوت کے لیے اپنے کچھ بندوں کو منتخب فرما لیتے ہیں اور بچپن ہی سے ان کی اس طرح کی تربیت کرتے ہیں کہ ان کا قلب مبارک وحی کے نزول کے قابل ہو جائے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کس کو رسول بنا رہا ہے اور کس کو نبی بنا رہا ہے. ولایت کسبی ہے, ولی ہونا کسبی ہے, اور نبی ہونا وہبی ہے. یعنی نبی جو ہے وہ محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نبی کے لیے نبوت کا فیصلہ خود فرما لیتے ہیں اور اس کے بعد بچپن ہی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں, اس کی تربیت فرماتے ہیں, اس کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں کہ جن کاموں اور جن مجاہدوں کے نتیجے میں اس کا قلب وحی کے لیے بالکل تیار ہو جائے اور مستعد ہو جائے. جہاں تک ولایت کا تعلق ہے تو ولایت کسبی چیز ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالی چن لیتے ہیں اور منتخب کر لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں, اس سے مراد تو نبوت ہے. اور ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالی راہ راست پر ڈال دیتے ہیں, منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس سے مراد ولایت ہے. ولایت جو ہے, ولایت وہ کسب ہی ہے. ولایت انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے, اپنے ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے, اور نبوت کسب ہی نہیں. نبوت کے لیے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ مجھے اس شخص کو نبی بنانا ہے اور اس شخص کے دل کو وحی کا محبت بنانا ہے, تو حق جل مجدہ بچپن ہی سے اس کی اس طرح تربیت فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے, جوانی میں بھی عام جوانوں اور عام بچوں کی عادتوں سے بہت مختلف عادت رکھنے والے تھے. چنانچہ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ اپنے کچھ احباب کے دباؤ کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چاہنے کے باوجود بھی ایک پروگرام کے لیے تیار ہو گئے. وہاں کچھ ڈرامہ یا ناٹک کی شکل کے کچھ پروگرام ہوتے تھے اس زمانے کے اندر, تو دوستوں نے بہت زیادہ زور دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ منع فرماتے تھے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے, میرا جی نہیں چاہتا ہے. لیکن ایک دن بہت زیادہ زور ہوا اور آپ مغلوب ہو گئے اور آپ ان کے ساتھ تیار ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جب جانے لگے تو راستے میں آپ کو نیند کے آثار محسوس ہوئے, اور نیند ایسی غالب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ راستے ہی میں ایک کنارے پر آپ کو سو جانا پڑا, اور یہ نیند آپ پر تاری رہی جب تک کہ وہ ڈرامہ اور وہ ناٹک کا پورا پروگرام مکمل نہیں ہو گیا, اور صبح ہو گئی تب جا کر کے آپ کی آنکھیں کھلی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نبیوں کی تربیت خود حق جل مجدہ فرماتے ہیں. اسی لیے یہ ایک مسلم قاعدہ ہے کہ نبی امی ہوتا ہے, اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر کوئی معلم ہوگا تو معلم تو متعلم سے افضل ہوگا, اور معلم اگر کوئی ہوگا کوئی استاد ہوگا تو 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد نبی جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو شاید معلم یہ کہہ سکے کہ میری محنتوں سے اگر یہ شخص اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو میرا مقام کیا ہوگا. اس لیے نبی کو براہ راست اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے, اللہ تعلیم دیتا ہے, اور نبی کی تربیت بھی خود حق جل مجدہ فرماتے ہیں. اس لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا, اور بچپن ہی میں ماں کا سایہ اٹھ گیا, اور پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے عبد المطلب کی پرورش میں, ابھی تھوڑے بڑے ہوئے کہ عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ گیا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الم یجدک یتیماً فآوا, کیا تیرے پروردگار نے تجھے یتیم ہونے کی حالت میں نہیں پایا, پھر اسی نے تجھے پناہ دے کر تیری پرورش نہیں فرمائی. اللہ جل جلالہ عام منوالہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایک شخص کا بھی احسان رہے کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا, اور ہم نے تمہیں بڑا کیا, ہم نے تمہارے پیچھے پیسے خرچ کیے, اور ہم نے تمہاری تربیت کی, یہ اخلاق جو تمہارے اندر نظر آ رہے ہیں یہ ہماری محنت کی برکت سے ہے. یتیمی کی زندگی, یتیم کیسے گزارتا ہے سب جانتے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لاوارث تھے, یتیم تھے, اور اللہ تعالیٰ نے خود تربیت فرمائی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایک مسئلہ ہے کہ نبوت جو ہے نبوت وہ کسبی نہیں ہوتی, نبوت وہبی ہوتی ہے. اس کو ہمارے بزرگان دین اور علماء محققین عجیب انداز سے سمجھاتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے ولایت وہ ڈگری ہوتی ہے, ڈگری, اور نبوت جو ہے وہ منصب ہوتا ہے. ولایت ڈگری ہے اور نبوت منصب. اب کوئی ڈگری جو ہے آرکیٹیکچر کی ڈگری, انجینئرنگ کی ڈگری, میڈیسن کی ڈگری, ایسے ہی کسی کو نہیں دی جاتی. اسے پرائمری اسکول میں جانا پڑے گا, پھر سیکنڈری اسکول میں جانا پڑے گا, پھر جی سی ایس سی میں پاس ہونا پڑے گا, پھر اے لیول میں پاس ہونا پڑے گا, پھر آگے جا کر کے آرکیٹیکچر میں پاس ہونا پڑے گا. تو جب وہ کورس کرے گا, محنت کرے گا, تو جتنی جتنی محنت اتنا اتنا وہ درجہ طے کرتا چلا جائے گا, اور جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی اعلیٰ گریڈ ملے گا. کوئی آرکیٹیکچر سی گریڈ سے پاس ہوگا, کوئی بی سے پاس ہوگا, کوئی اے سے پاس ہوگا, اور پھر آرکیٹیکٹ بن جانے کے بعد جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی وہ اپنی فیلڈ میں اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. تو ولایت جو ہے وہ ڈگری ہے. ایک شخص جو ہے محنت نہیں کرے گا اللہ کا ولی نہیں ہوگا. ولایت عامہ تو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے ولایت عامہ ہر مومن کو عطا فرمائی ہے, لیکن ولایت خاصہ کا جہاں تک تعلق ہے, خاص فرینڈ شپ, وہ اس وقت حاصل ہوگی جبکہ ہم بھی پرائمری میں جائیں گے, سیکنڈری میں جائیں گے, جی سی ایس سی کریں گے, اے لیول کریں گے, اور آہستہ 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 تقوی کی ڈگری ہم حاصل کر لیں گے. جب تقوی کی ڈگری ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہمیں بھی ولی کی ڈگری ملے گی, اور جب تقوی حاصل ہونے کے بعد اس میں جتنی محنت کر کے تقوی کا جتنا اعلیٰ درجہ حاصل کرتا چلا جائے گا, ولایت کا درجہ اتنا ہی زیادہ اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا. اور نبوت جو ہے وہ ڈگری نہیں ہے, نبوت منصب ہے. منصب کا کیا معنی؟ منصب کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کی نظر اپنی رعیت میں سے کسی کے اوپر بھی پڑتی ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ آپ ادھر آئیے, آپ خزانچی ہیں ہماری حکومت کے. نہ کوئی محنت, نہ کوئی کوشش, نہ کوئی کورس, بس بادشاہ کی نظر پڑی اور بادشاہ نے ان کے کمالات کو دیکھا, ان کی خوبیوں کو دیکھا, ان پر اعتماد ہوا, اور بغیر کسی محنت کے کہہ دیا کہ آپ خزانچی ہیں. یہ منصب ہے. بادشاہ جس کو چاہے جو منصب چاہے دے سکتا ہے, کوئی ڈگری نہیں, کوئی محنت نہیں, کچھ نہیں, اور بادشاہ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا اور اول رہنے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اور بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ بڑا ذہین آدمی ہے. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ آپ ہمارے مشیر ہیں, آپ ہمارے منسٹر ہیں, آپ ہمیں مشورہ دیں گے امور مملکت میں. تو نبوت جو ہے وہ منصب ہے, ڈگری نہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ بچپن ہی سے نبوت کی ساری خوبیاں نبی میں پیدا فرما دیتے ہیں, اور نبی کو اسی راستے میں اللہ لگا دیتے ہیں جس راستے میں اسے چلنا چاہیے. اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, تمام انسانوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم گناہ کے پاس نہ جانا, اور نبی کے بارے میں گناہ کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کے پاس نہ جانا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نبی کی خود حفاظت فرماتے ہیں, نبی سے گناہ کے ماحول میں بھی نبی کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور گناہ کو ہٹا دیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں اور عجیب عجیب واقعات ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ نبوت جو ہے, نبوت یہ ڈگری نہیں, نبوت تو ایک منصب ہے, اور اللہ عالم حیث یہ جان و رسالت. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے, اللہ کو کے علم میں تھا, پیدائش سے ہی آپ نبی تھے, اس سے بھی بہت پہلے سے نبی تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے آپ نبوت کے لیے منتخب ہو چکے تھے, لیکن نبوت کا آغاز, پبلک کے سامنے نبوت کا جو ظہور ہوا وہ 40 سال کی عمر میں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جو یہ بات آئی کہ مجھے نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں. تو ظاہر ہے کہ جب کسی کے کندھے پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا جائے تو اچانک ہی اس کو خوف پیدا ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا تھا غار حرا میں, اور اللہ تعالی جانتے تھے کہ میرا نبی جو ہے اس کے اندر بھی بشری خاصیتیں ہیں. ایک شاعر نے عجیب بات کہی ہے کہ محمد البشر لیس کالبشر, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان لیکن دوسرے انسانوں جیسے نہیں. یہ یاقوت جو ہے, یاقوت یہ بھی پتھر ہوتا ہے, یاقوت یہ بھی پتھر ہوتا ہے, یہ قیمتی قیمتی ہیرے یہ بھی پتھر ہوتے ہیں, اور اس کی اثر کے بارے میں اگر ڈسکس ہوگا تو کہیں گے کہ یہ پتھر کی جنس میں سے ہے اور پتھر کی قسم میں سے ہے, لیکن یاقوت کو کوئی پتھر نہیں کہتا, ہے پتھر لیکن اس کی خصوصیتیں اور اس کی قیمت اتنی اعلیٰ کہ اس کو کوئی پتھر کے نام سے نہیں پکارتا بلکہ یاقوت ہی کہیں گے. تو شاعر نے کہا ہے کہ محمد بشر لیس کالبشر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں, دوسرے انسانوں کی طرح نہیں, بلکہ دوسرے انبیاء کی طرح بھی نہیں, بل ہوا یاقوت والناس کالحجر, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاقوت ہے اور باقی سارے انسان پتھر ہیں. تو جس طرح پتھروں میں یاقوت کی حیثیت بہت اعلیٰ اور بلند ہے, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ دوسرے انسانوں میں بھی بہت اعلیٰ اور بلند ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے, اور انسان پر ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر اثر ہوتا ہے طبیعت اثر. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, اس کے 6 مہینے پہلے اللہ تعالی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کر رہے تھے, اور پریپیئر کرنے میں کیا خواب دیکھتے تھے رات کو, اور رات کو جو خواب دیکھتے تھے صبح اٹھ کر وہی چیز سامنے آتی تھی, خواب دیکھتے تھے صبح اٹھتے تھے وہی چیز سامنے آتی تھی, خواب دیکھتے تھے اور خواب اتنا کلیئر ہوتا تھا صبح وہی چیز سامنے, خواب دیکھتے تھے خواب کچھ اور ہے لیکن فوراً اس کا انٹرپریٹیشن جو ذہن میں آتا تھا صبح اٹھ کر دیکھتے تھے وہی انٹرپریٹیشن سامنے آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مانوس کرنے کے لیے آہستہ آہستہ یہ حالت ہوئی کہ آپ اکیلے اکیلے چل رہے ہیں اور پتھر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو پتھر سے آواز آتی ہے, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ. آپ اکیلے اکیلے جنگل کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور پتھر سلام کر رہا ہے, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ. تو آہستہ آہستہ جبریل کو بھیجنے سے پہلے آپ کو مانوس کیا جا رہا ہے, اور پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو پتھر سے آواز سننے لگے, درخت سے آواز سننے لگے, اور پھر تیسرے درجے میں ہوا یہ کہ نہ پتھر سے آواز آ رہی ہے اور نہ درخت سے آواز آ رہی ہے بلکہ اچانک ہی کہیں سے آواز آتی ہے, السلام علیک یا رسول اللہ. آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں, آگے دیکھتے ہیں کوئی نہیں, پیچھے دیکھتے ہیں کوئی نہیں, آپ تھوڑا چلتے ہیں پھر آواز آتی ہے, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا نبی اللہ. دائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں, بائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے تھے کہ میرے نبی کو اس طرح مانوس کرو تاکہ جو ایکسٹرا آرڈینری لائف اس کی ابھی بننے والی ہے خشوع ہو جائے. اور اس طرح تربیت کرتے 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 جب آپ غیب کی دنیا سے ایک حد تک مانوس ہو گئے اور تھوڑے یوز ٹو ہو گئے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے غار حرا میں فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ کسی کے دل دماغ میں یہ شبہ نہ ہو, اس لیے کہ مستشرکین اس قسم کا شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جب وہ خوف زدہ ہو کر ڈرتے ڈرتے دوڑتے ہانپتے آئے گھر میں اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ آیا کون ہے. اور جب پتا ہی نہ ہو کہ آیا کون ہے تو سب سے پہلے وہی ہی میں شک ہو گیا نبی کو. تو یہ بات نہیں ہے. جب بھی کوئی انسان ایکسٹرا آرڈینری چیز دیکھتا ہے, مثلا ایک بہت اعلیٰ درجے کا ولی ہے, اعلیٰ درجے کا ولی, اور اللہ جل جلالہ وامن والہ سے اس کو اعلیٰ درجے کا تعلق ہو جائے, لیکن اگر وہ تنہا ہو اور تنہا ہونے کی حالت میں ایکسٹرا آرڈینری چیز سپر نیچرل چیز اس کے سامنے پہلی مرتبہ ہوگی, مثلا یہ کہ وہ اکیلا ہے جنگل میں, توکل کا اعلیٰ درجہ ہے, لیکن درخت اس کے سامنے بولنا شروع کر دے, ایک دم خوف تاری ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسٹرا آرڈینری چیز, ایک عجیب و غریب چیز پیش آئی جس کی وجہ سے آپ کے دل پر تھوڑا اثر ہوا. اور شیخ محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالی نے اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصل میں نبی کی نورانیت بھی بہت اعلیٰ درجے کی اور حضرت جبریل کی نورانیت بھی بہت اعلیٰ درجے کی, وہ سید الملائکہ ہے اور یہ سید المخلوقات ہے. جب دو نور آپس میں ٹکرائے اور دونوں کی نورانیتیں ٹکرائی تو ایک قسم کی گرمی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ جو ہے وہ بہنے لگا, اور جب پسینہ بہنے لگا ہوا چلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو آپ دوڑتے ہوئے گھر تشریف لائے کہ کہیں مجھے بخار تو نہیں ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ زم ملونی مجھے جلدی چادر اڑاؤ, مجھے جلدی چادر اڑاؤ, اور چادر اڑائی گئی. تو اول رہنے میں کوئی بھی شخص کوئی نیا واقعہ دیکھتا ہے تو ذرا تھوڑا گھبرا جاتا ہے, عجیب سا محسوس ہوتا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے, مجھے رسول بنایا گیا ہے, اور مجھے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے انسان اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, تو میں یہ ساری ذمہ داری کو کیسے اٹھا سکوں گا. اس لیے کہ آپ متکبر نہیں تھے, آپ جو ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں تھے کہ I will be able to take care of this. آپ تو بہت ہمبل تھے, بہت متواضع تھے. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری. تو انہوں نے آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے ان کی خدمت میں ان کے سامنے یہ فرمایا کہ اے عائشہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, اتنی بڑی ذمہ داری. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تسلی کے جو الفاظ کہتی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.